وننزل من القرآن اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا جو وہ شفاء شفا ہے ورحمت اور رحمت ہے کس کے لیے للمؤمنین مومنوں کے لیے ولا يزيد الظالمين الا خسارا مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھاتا قرآن تو حقیقت میں شفا ہے لیکن ظالموں کو اس سے شفا نہیں سزا ملتی ولا يزيد الظالمين الا خسارا ظالم اس سے محض خسارے میں اضافہ کرتے ہیں ظالموں کے نقصان میں اور اضافہ ہوتا ہے قرآن شفا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہر اس شخص کے لیے شفا ہے رحمت ہے جو اسے اپنا رہنما بنائے اس کو پڑھے اس کو سمجھے اس پر عمل کرے ہر طرح کی ذہنی نفسانی اخلاقی معاشرتی بیماریوں کا علاج ہے اخلاقی معاشرتی ذہنی نفسانی بیماریوں کا علاج جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ خود پر ظلم کرتا ہے بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے یعنی اس کو چھوڑنا نقصان ہی نقصان ہے یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ بے رخی کا سلوک کرنا یا اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کو اہمیت دینا یہ سب نقصان ہے حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لك او عليك قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت ہے یا تو تجھ کو فائدہ دے گا یا تجھے نقصان دے گا قیامت کے دن یا تو تیری سفارش کرے گا اور یا پھر تیرے خلاف بولے گا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اس کے شفا ہونے میں اور روحانی طور پر معاشرتی طور پر تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور اس کے لیے صرف چند مخصوص آیتیں ہی نہیں یا چند صورتیں ہی نہیں سارا قرآن شفا ہے اور خاص طور پر ننزل من القرآن ما ہوا اس سے بعض خاص حصوں کی طرف بھی اشارہ ہے من کس کے لیے ہوتا ہے بعض کے لیے ننزل من القرآن ما ہوا جو وہ شفا ہے مانگی شفا تو کیسے جیسے شک شرک فسق و فجور سے اور حصی حصی کا کیا مطلب ہے یہ جسمانی طور پر اس کی دلیل کیا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے اس کی دلیل کیا ہے نمبر ایک تو یہی آیت کون سا اس میں استعمال ہوا یہاں نکرہ نکرہ میں کیا ہوتا ہے عام حکم ہے یعنی کامنلی کوئی مخصوص چیز کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ عام یعنی شفا عام ہے جو روحانی پلس جسمانی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی اس کی ایک دلیل بھی ہے حدیث سے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی جنہیں قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر ان پہ پھونک رہی تھی تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ کیا فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ یعنی اس کا علاج قرآن مجید سے کرو تو اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو علاج قرار دیا ہے اور ایک طرح سے پوری کتاب کو اور یہ بات تجربوں سے بھی ثابت ہے تیسری چیز تجربہ اور مشاہدہ پہلی چیز قرآن کی آیت دوسری چیز حدیث اور تیسری چیز تجربہ اور مشاہدہ کہ نہ صرف یہ کہ جادو اور جن وغیرہ کا علاج اس سے ہوتا ہے بلکہ اور بھی بیماریوں کی شفا اس قرآن میں ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کو کوئی عالم یہ کہہ دیتا ہے اچھا آپ بیمار ہیں تو یہ سورت پڑھ رہے ہیں اس کی تلاوت کیا کریں یا کوئی آیت بتا دیتا ہے اب آپ اسے کہیں کہ اچھا مجھے کوئی دلیل دکھاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ آیت پڑھنے سے یہ ہوگا, تو یہ بات درست نہیں ہے اعتراض. کیونکہ جب ایک دفعہ کہہ دیا گیا کہ سارا قرآن شفا ہے تو کسی کو کہیں سے بھی کچھ سمجھ میں آیا اور اس نے بتا دیا تو وہ بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اسی طرح وہ بخاری کی مشہور روایت میں آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہوگی یا سن رکھی ہوگی, شروع میں نے یہ سنائی بھی تھی کہ کچھ صحابہ کرام ایک سفر پر تھے اور ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا, تو اس کو کسی بھی چیز سے آرام نہیں آ رہا تھا, تو آخر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر لعاب لگایا تو وہ شفا یاب ہو گیا. اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا بھی تو آپ نے اس پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک طرح سے اپریشیٹ کیا. تو یہ ایک عام فائدہ ہے جو آپ نے وضع کر دیا کہ علی جی ہاں کتاب اللہ. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم وغیرہ کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم, اپنے تعویذ یا اپنے دم مجھ کو دکھاؤ, مجھ کو پیش کرو. اور پھر فرمایا لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا, ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو, ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ ہو. جیسے کل بھی بات ہی تھی نا کہ غیر اللہ سے مدد نہ ہو, تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ مسنون دعائیں پڑھ کر بھی, کیونکہ ان میں بھی شرک نہیں ہوتا نا, دم کیا جا سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر کیا پڑھتے تھے, اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ غیر اللامۃ. اسی طرح اللہ کے ناموں کو پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ سارے ٹیسٹ کراتے ہیں اور سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں, پھر کیا بتاتے ہیں کیا ہے, ڈپریشن ہے بس. ایک نام رکھ لیا ہے بیماری کا ڈپریشن, جو ایک واسٹ رینج ہے. کیونکہ آپ دیکھیں صحت مند سے صحت مند انسان کسی نہ کسی وقت ضرور ڈپریشن میں ہوتا ہے, کیونکہ دل کے اوپر یہ کیفیات تو آتی رہتی ہے نا, آتی جاتی رہتی. اور اگر آپ کو دو چار لوگ یہ کہہ دینا کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں, آپ پیلے لگ رہے ہیں, آپ کمزور لگ رہے ہیں, آپ آتے بیمار ہو جائیں گے. ہمارے والد ایک لطیفہ سناتے ہیں, جیسے بچے اسکول میں شرارتیں کرتے تھے, ہم بہت چھوٹے تھے ہاسٹل میں تھے, تو سب لڑکوں نے مل کے پلان کیا کہ آج ہم نے کلاس نہیں لینی. تو ہم نے کہا پھر کیا طریقہ کیا جائے, بہت سے طریقے زیر غور آئے, ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہر اسٹوڈینٹ جس کو بھی ٹیچر نظر آئے تو ٹیچر کو کہے کہ ٹیچر آپ بیمار لگ رہے ہیں. کہتے کہ واقعی انہوں نے یہ آزمایا اور ٹیچر پڑھا نہ سکے, جس کے ہر ٹیچر کو خبردار رہنا چاہیے کہ کوئی اسے کہے آپ بیمار ہیں تو آپ اس کو جھٹلا دیں کہ نہیں میں کوئی بیمار نہیں. تو بہرحال یہ ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. اور پیچھے نظر کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں نا, کہ نظر بھی لگتی اور نظر برحق ہے. اچھا نظر کا علاج میڈیسن میں کیا ہے, کچھ ہے؟ وہ تو مانتے بھی نہیں نظر کو. اب جو مانتے بھی نہیں اور بعض اوقات غلط قسم کے ٹریٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, بیماری کچھ ہوتی علاج کچھ اور ہوتا رہتا ہے, جس سے مرض جو نہیں پیدا ہوئے ہوتے وہ ہو جاتے ہیں, پھر اصل علاج شروع ہوتا ہے. یعنی بعض بیماریاں غلط دوائیں کھانے سے لاحق ہوتی ہیں, اور وہ ایسے ہی امراض میں جن کا کوئی سرکار کوئی نام نہیں ہوتا, کیونکہ ڈاکٹر مریض کو اپنے سے مایوس نہیں کرنا چاہتا, ایک گاہک نہیں توڑنا چاہتا, اس لیے وہ کچھ نہ کچھ, معاف کیجیے گا میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی, لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بلا ضرورت دوائیاں دے دی جاتی ہیں, خصوصاً ہمارے ملک میں, اس لیے کہ لوگ بھی تو راضی نہیں ہوتے اگر آپ ان کو کوئی دوا نہ دیں, اور اس چیز میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور فخریا کس سے سناتے ہیں, میں نے فلاں کو دکھایا, فلاں کو دکھایا, فلاں کے پاس گئی, وہ ٹیسٹ کرایا, وہ کرایا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں نا جس میں بیماریوں کا علاج لکھا ہو یا مختلف بوٹیوں کے خواص لکھے ہوں, لکھا تھا نا پھلوں سے علاج یا سبزیوں سے علاج یا جڑی بوٹیوں سے علاج, ایسے کئی لوگ ہیلتھ کی کتابیں جسٹ فار فن پڑھتے رہتے ہیں, اور پھر یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ استعمال کر لینے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا یہ بتانا کہ मैं इतने 100 का कैप्सूल खाती हूँ और इतने महंगी दवाएं आती हैं, और असल बात यह है कि कुछ सबक तो याद करने वाला है नहीं, तो फिर यही बात है दोहराई जाए। देखिए हम तो आपको कहते हैं कुरान का लेसन 10 दफा दोहरा के आओ, अब आप जब ये 10 दफा दोहराने लगते हैं तो फिर बाकी बातें दोहराने का टाइम नहीं मिलता। अब अगर ये दोहराने के लिए नहीं है तो फिर आप एक ही बात दोहराए जाए बार बार, जो भी आए जो मिले उसको आप यही बताते जाए आपको क्या बीमारियां लाभ है।
एक तीसरे चौथा इस नए ग्रुप को लिए उसका हुआ था ना, तो इनको कह रहे थे कि नई दवाई निकाली है उसमें सबसे बेहतर इसका इलाज है, और उस दवाई में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पाउडर की गोली थी, उसमें कोई दवाई नहीं थी, और सारों को दिए और सारों कह रहे थे साइकोलॉजिकल होता ना कि इससे हो जाएगा।
अच्छा, बाद लोगों के सूडो ऑपरेशन करने पड़ते हैं, यानी वैसे ही स्किन पे कट लगा कर उसको सी देते हैं और मरीज मुतमन हो जाता है कि ऑपरेशन से उसकी तकलीफ दूर हो गई। असल में उनकी बीमारी कहाँ है, जिस्म में नहीं रूह में है, और रूह जब बीमार होती है तो जिस्म खुद बहुत बीमार होने लगता है, ढीला पड़ने लगता है, तो उसका इलाज फिर किस्मत है, कुरान में है। आपको पता है कि जो नजर लगती है ना खासतौर पर, और जिससे बहुत सी बीमारियां आती है, इस पर तहकीक भी हो रही है पैरा साइकोलॉजी में, कि नजर से जो रेज उठती है वो इंसान के जिस्म में, यानी नेगेटिव रेज जो खासतौर पर आती है, हसद की नजर होती है जैसे, तो वो आके एक रिएक्शन करती, केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से ब्लड में, जिससे कुछ बीमारियां पैदा होती है। हदीस मैं आपको सुना देती हूँ। हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की के चेहरे पर काले पीले रंग का निशान देखा तो आपने फरमाया इसे नजरे बदी लग गई है, इस पर दम करो। हजरत जाबिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले हजम को सांस के डसने की वजह से दम करने की रुख्सत दी, और आपने असमा बिनत उमैस से पूछा क्या वजह है कि मेरे भतीजे कमजोर हैं, क्या फखर फाका का शिकार है, यानी खाने पीने के बावजूद ये क्यों कमजोर हैं, क्या इनको कुछ खाने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि इन्हें नजर बद बहुत जल्द लग जाती है, और आपने फरमाया इन पर दम किया करो। यानी जिस बीमारी की समझ में ना आए कि खाए पिए भी इंसान जवान भी हो लेकिन उसको सेहत हो ही ना, कोई जाहिरी सबब मालूम ही ना हो, तो ऐसे शख्स पर दम करना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद की वजह से दम करने का हुक्म देते थे। हजरत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद और बिच्छू वगैरह के डसने से और फोड़ों से दम करने की इजाजत दी, यानी फोड़े वगैरह जो होते हैं उस पर भी दम की इजाजत दी, तो जिस्मानी बीमारी है ना। और नजर के बारे में तो ये भी कहा गया है, हदीस में आता है कि नजर बद का लगना हक है, इंसान को ऊंचे पहाड़ से गिरा सकती। ठीक होता क्या है कि जब खास एंगल से देखा जाता है दूसरे इंसान के जिस्म में जैसे लर्जा सा आ जाता है ना और इंसान हिल जाता है, इसकी दलील कुरान में भी है। एक सूरत के आखिर में आता है वह इन यकादुल्लज़ीना, के करीब है जो कुछ काफिर आपको अपनी निगाहों से क्या कर दे, फिसला दें जब ये कुरान सुनते हैं, यानी वो सुनने नहीं आते थे, सिर्फ आपको घूरते रहते थे, और किस लिए घूरते रहते थे, ताकि आप बोल ना सके, आप लरज जाए, डगमगा जाए, अपना काम छोड़ दे, बुरी नीयत से आते थे। वयकूलूना इन्नहु लमजनून, कहते हैं कि ये तो मजनून हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद हक है, अगर तकदीर से कोई चीज सबकत ले जा सकती होती तो वो नजर बद है, और जब तुम में से किसी एक से गुसल करने का मुतालबा किया जाए तो गुसल कर लिया करो। यानी इलाज ये बताया गया ना कि जिस शख्स की नजर लगी हो उसको नहलाकर उसके पानी को डाला जाए उसके जिस्म पर जिसे नजर लगी हो, पता कैसे चले, चल जाता है पता क्यों नहीं चलता। मसलन आपको बच्चा हंस रहा था, खेल रहा था, दूध पी रहा था कि अचानक कोई शख्स आया और जब वो उठाया तो बच्चे ने शोर करना शुरू कर दिए, तो पता चल जाता है। बाज़ोकत घर ही के लोगों की लग जाती, बाज़ोकत मोहब्बत से भी लग जाती, तो बच्चा खेल रहा था आप देखते कि वो गिर पड़ा अचानक, रोना धोना शुरू हो गया, सर पट गया। हदीस में आता है नजर बद इंसान को मौत तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। ऊंट को हांडी तक पहुंचाने का मतलब क्या है, ज़िबा करना पड़ जाता है, तड़पने लगता है। अस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कज़ा और तकदीर के बाद सबसे ज्यादा नजर बद की वजह से मेरी उम्मत में अम्बात होगी। अस्सलाम ने फरमाया नजर बद से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے. اسماء بنت عمیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے. آپ نے فرمایا بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے، فزیکلی بھی اثر انداز ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ حاسد کی ہوتی. بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی. تو جو صبح شام تین تین دفعہ یہ پڑھتے رہے ان کو حاسد کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنا چاہے گھور کریں. اسی طرح ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے. جب اللہ کی پناہ لیتے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے اللہ کی پناہ لے لی، شیلٹر میں آ گیا. اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے، سب مدرال ہے. اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کی اذن سے لگتی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے. ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ تمام امتوں کے اقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے. یعنی صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے، تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں. اب دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے، اور اس سے شرماتا ہو، اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو. یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. فرمائے یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے، اور اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی، یہ تو روح کی تاثیر. یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف، بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. اسی طرح نفرت کی، غصے کی، اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پر نظروں کو بہت پہچانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے. بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان کو کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اور اگر آپ سکھائے پڑھائیں گے تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے. تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر نہیں سکتے. اسی طرح اگر کچھ شیئر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بازو کو خوف بھی آنے لگتا ہے. اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں، سلطان النظیرہ. اچھا، پھر لگتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں، طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواص کے اعتبار سے مختلف ہوتی. سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے. ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ رویے ایک دم آپ پہچان دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے. حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو. جنوں کی نظر بھی لگتی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی. پھر جب موجودتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی. یعنی کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی. ام سلمہ کی وہ روایت بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ جس بچی کے چہرے پر داغ سے تو آپ نے فرمایا اس کو دم کرو. یاد رکھیے بعض وقت اپنی نظر بھی لگتی ہے، خود کو بھی نظر لگتی ہے، اسی لیے شیشہ دیکھتے وقت دعا سکھائی گئی ہے. ایک تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور دوسرے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی محرم وجهی علی النار. اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے اور میرے چہرے کو آگ پر حرام کر دے. اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلاً، اس وقت بھی دعا سکھائی گئی ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے، اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا کیوں سکھائے گی؟ اسی لیے اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں. اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے. بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہی کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں، وہ فوراً فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں. بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی. عامر نے دیکھتے ہی کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کاری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کا شدید بخار شروع ہو گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا. آپ نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے. آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی. عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، تخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، نہیں اس کو منہ پہ ڈالا، پیچھے سے بہا دیا، اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے. اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا. ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر، اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے. تب عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا ہے.